ان الذين توفاهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے جب، کس حال میں؟ ظالمی انفسہم، ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں پر. کیا ظلم انہوں نے کیا؟ ہجرت نہیں کی. ہجرت نہ کرنا کیسے ظلم ہو گیا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے ہجرت نہیں کی نا، تو انہی علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے ایمان کو پہ افیکٹ ہوا. وہ اسلام پہ صحیح چل نہیں سکتے تھے، وہ دین کو صحیح پریکٹس نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کمپرومائز کیا اپنے دین پہ. تو وہ اب ان کے پاس فرشتے آ گئے ان کی جان نکالنے کے لیے، موت کا وقت آ گیا. قالوا فیما کنتم، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ فرشتے. کس میں تھے تم، یعنی کس حال میں تھے تم، کیا کر رہے تھے، کس حال میں ہو تم؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آتے ہی ایک یعنی سوال جواب یا باتیں بات چیت کرتے ہیں مرنے والے سے، اس سے کچھ پوچھتے ہیں جو جس قسم کے حالات میں وہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک طرح سے شامت تو مرتے ہی شروع ہو گئی نا. جو نیک ہوتے ہیں جیسے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ان کو خوشخبریاں بھی اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی شامت وہیں سے شروع ہو گئی. کہتے ہیں تم کس حال میں پڑے ہوئے ہو؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مجبور تھے، بڑے بے بس تھے، ہم کیا کرتے، بس ہم سے نکلا ہی نہیں گیا، ہم سے یہاں سے جایا ہی نہیں گیا. اب وہاں پہ رہتے ہوئے ان کے اوپر، ان کے لیے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا، مشکل تھا، لیکن انہوں نے نہیں ہجرت کی. اور اب فرشتے آ رہے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں ہم مجبور تھے، اس وجہ سے ہم نے ہجرت نہیں کی. قالوا، وہ کہتے ہیں، کون فرشتے، الم تکن ارض اللہ واسعتن فتہاجروا فیہا، کتنا خوبصورت جواب ہے ان کا. اچھا، یعنی اس وجہ سے ہم لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے، اس وجہ سے ہم گناہوں میں ہیں، یا اس وجہ سے ہم دین پہ عمل نہیں کر سکے، کیونکہ ہم تو بڑے مجبور تھے، ہم یہاں پہ پھنسے پڑے رہے. تو وہ کہتے ہیں کیوں پھنسے رہے، کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں؟ ایسی جگہ پہ پڑے رہنا، وہاں پہ رہنا، وہاں پہ اپنی زندگی کنٹینیو کرنا جہاں پہ دین پہ عمل نہیں آپ کر سکتے، یہ بھی ایک گناہ ہے. نہیں، کمپرومائز اس پہ کر لینا کہ بھائی ہم تو چھوڑ نہیں سکتے اس جگہ کو، تو اس کا مطلب پھر ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ ایمان تو، ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. اپنے ایمان کے لیے آپ ملک کی، وطن کی، جگہ کی قربانی دے دیں، مگر ایمان کو قربان نہیں کر سکتے ملک کے لیے. اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم یہ جو مختلف ایکسکیوزز سے بنا کے رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم تو یہ کہہ دیں گے، ہم تو کہہ دیں گے ہم تو بڑے مجبور تھے، میں کیا کرتی، میں تو بے بس تھی، میں نہیں. ہاں، کسی کا جینوئن ایکسکیوز ہو، مثلاً کسی کافروں نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ان کو جانے نہیں دے رہے اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی، آگے آئے گا ایکسیپشنل کیسز کا، وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ جو ایسے ہی بس ایکسکیوزز سوچ لینا اور کہنا کہ ہم بس، اللہ کو پتا ہے نا کہ میری تو مجبوری ہے اور میں تو اللہ کو یہ کہہ دوں گی، تو یہ بہانے نہیں سنے جائیں گے. صرف مجبوری کا ایکسکیوز بنا کے اور بچتے رہنا عمل سے، یہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. دیکھیں، اب آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا تم مجبور تھے، اوہو پھر تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا تم اللہ کی زمین کیا اتنی بڑی نہیں تھی، تم نے ضرور پھر یہیں رہنا تھا کہ یہاں پہ تم اپنے آپ کو اس میں بھی رکھا، دین پہ عمل بھی نہیں کر پاتے تھے، پھر بھی تم یہی رہے، تم چلے جاتے کہیں اور. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اندر ہی وہ رہیں گے، ان کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. انسان کبھی بھی اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو قربان نہ کرے، کبھی بھی یہ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں، اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو یہ ہے جو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں. اور یہاں پہ تو ایک جگہ سے ہجرت کرنا ہے دوسری جگہ، جانے کی بات آ رہی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ ملک ہی بدلیں اس کے لیے, کوئی اپنا شہر بھی چینج کر سکتا ہے, یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی ایسی کمپنی ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں آپ جاب کرتے ہیں, وہاں پہ رہ کے آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے, وہاں پہ آپ حجاب نہیں لے سکتی, وہاں پہ آپ کوئی اور جو آپ کے دین نے آپ کے اوپر فرائض رکھے ہیں ان میں سے نہیں پورا کر سکتی, تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اس سے بھی یہ ہجرت ہی ہوگی, اس کو بھی ہجرت کہا جائے گا. ہجرت وہی ہوتی نا اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دینا, یا ایون ایسی جو گیدرنگز ہیں, آپ کے ایسے فرینڈز ہیں جہاں بیٹھ کے آپ کا دین خراب ہو رہا ہے, دین میں کمی آ رہی ہے, ایسی مجلسوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. جیسے بعض لوگوں سے مل کے نہیں جب انسان گھر جاتا ہے تو اس کو اپنا گھر بھی برا لگتا ہے, اس کو ہوتا ہے کیا مصیبت, میں نے پتہ نہیں کیوں قرآن کلاسیں شروع کر دی ہیں, میرا تو سارا ٹائم اسی میں چلا جاتا ہے, دیکھو فلاں اتنی اچھی جاب کر رہی ہے, کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئی ہے, اور کتنی اس کو پیسے ملتے ہیں, اور میں کیا کرنے لگی ہوں, میں بس یہ کر رہی ہوں, یہ کوئی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے ایمان نیچے جا رہا ہے, یہاں آپ کو اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے, اپنے کپڑے برے لگنے لگتے ہیں, دوسرے کے لگتا ہے بس یہی کام کرنے چاہیے, شاپنگ اور یہ اور وہ, کیونکہ ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم پیچھے رہ گئے. انسان کا ایمان نیچے جا رہا ہے ان کے ساتھ رہ کے. کسی نے صرف اس لیے ہجرت کی تھی, دوسری جگہ اس لیے چلے گئے تھے کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ نائٹ کلبس تھے, وہاں پہ شراب خانے تھے, وہاں پہ ماحول گندا تھا. اگر ان حالات میں رہتے تو بہت چانس تھا کہ وہ نائٹ کلبس کی جو لائف ہے اور جو وہ وہاں پہ شراب کی جگہ ہیں اور وہاں پہ اسی طرح ان کے ہسبینڈ اس میں پھنس سکتے تھے, تو انہوں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی, حالانکہ ان کا کام کاروبار وہاں تھا, بند کر کے چلے گئے. یہ ہے ہجرت اللہ کے لیے. تو ضروری نہیں ہے آج کے ہم کہیں کہ ہم ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا وہ ہجرت ہوگی. کسی جگہ پہ بھی جہاں آپ کا ایمان افیکٹ ہو رہا ہے, جہاں آپ اپنے دین پہ نہیں چل پا رہے. کسی نے سے شیئر کیا کہ وہ ایک خاتون انٹرویو دیتی تھی جگہ جگہ, لیکن ان کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی, سمجھ گئی کہ حجاب کی جیسے نہیں مل رہی, تو اب پھر ان کو بیچاری کو کیا کریں, حجاب اتارنا پڑا, پھر مجبوری ہے نا, دیکھیں یہ تو یہ میں تو مجبوری سمجھ لوں گی کہ آپ کی مجبوری ہے, فرشتوں کو کیا جواب دیں گے, یہ ہماری مجبوری تھی, تو کہتے مت رہو وہاں پہ. پھر کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں ہے؟ اگر آج ہمیں یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انا آپ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے, آپ یہاں پہ نمازی نہیں پڑھ سکتے, یہاں آپ کی عورتیں اس طرح سے نہیں رہ سکتی, تو ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے ہجرت کرنا, ہم پھر اس جگہ پہ نہ رہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنے ہماری تو جاب یہاں ہے, ہمارے گھر یہاں, اب ہم کیا کریں, اب انہوں نے لاز ایسے بنا دیے, ہم نے تو رہنا یہیں پہ نا, ہم تو کہیں اور جا کے رہ ہی نہیں سکتے. نہیں, مسلمان ایسے نہیں کر سکتا. مسلمان کو ہر جگہ دنیا میں, زمین میں کہیں چلا جائے, اس کو مسلمان بن کے ہی رہنا ہے. کسی جگہ کو وہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتا. کل کو اگر یہ کہتے ہیں سود لینا تمہارے پر فرض ہے, اگر تم نہیں سود کھاتے تو پھر تم نہیں یہاں پہ رہ سکتے, تو ہمیں ہجرت کرنا ہوگی وہاں سے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایکسکیوز مرتے ہی, اب کئی لوگ کہتے ہیں نہیں آپ یہاں پہ اس جگہ پہ رہتے ہیں نا, یہاں پہ آپ کے لیے سود جائز ہے کیونکہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, تو کیا وہ فرشتوں کو یہ جواب دیں گے کہ وہ چونکہ ہم اس جگہ پہ رہتے تھے اس لیے سود جائز ہو گیا؟ وہ کہیں گے چلے جاتے تو وہاں سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی جگہ کا ایکسکیوز دے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کیا کریں, وہاں پہ تو اگر ہم حجاب لیتے تو لوگوں نے ہمارے حجاب کھینچ لینے تھے, پھر انہوں نے ہمیں ایسے کرنا تھا. پھر بعض ہسبینڈ عورتوں کو کہتے ہیں بھائی اگر تم حجاب لے لو گی نا تو یہاں پہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کریں گے, اللہ بہتر جانتا ہے ان کو کیا سٹوریز پتہ ہیں کہ وہ کیا ان کو کر دیا جائے گا. تو وہ کہتی ہیں اس وجہ سے ہم ڈر کے مارے نہیں لیتے. تو پھر دین یو شوڈ ناٹ بی لیونگ ان دس کنٹری. پھر آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں, کہ یہاں پہ اگر آپ نے جس جگہ پہ بھی رہنا, اگر آپ اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں تو رہیں وہاں پہ, اور آپ کو اتنا خطرہ ہے اپنی جان کا کہ لوگ آپ کو کچھ کہہ دیں گے ایسے, تو پھر جائیں, کیوں وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ وہاں پہ رہنا بنتا ہی نہیں ہے ایک مسلمان کا. تو ہم ایسے ایکسکیوزز دے کے بچ نہیں سکتے. اس کو آپ ہر ایک جگہ پہ اپلائی کر لیں, جتنے اسلام کے احکامات ہیں, چاہے وہ نماز ہے, کسی نے کہا ہمیں تو نماز ہی نہیں آفس میں پڑھنے دیتے, تو نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہ جاب چھوڑ دیں پھر آپ, یا پہلے سے بتا دیں ان کو کہ مجھے یہ ٹائم پہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے. الا المستضعفین, اب اس میں ایکسپشنل کون ہے؟ اب کتنی بڑی یہ بات ہو گئی ہے نا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے, اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے, और वजह क्या थी, देख रहे हैं आप क्या वजह थी। हालांकि ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं ये, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है हम सिर्फ कलमा पढ़ के ये नहीं सोच सकते कि कोई बात नहीं कलमा पढ़ लिया अब हम इसके बाद जिंदगी जैसे मर्जी गुजारें इससे नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, वो आके आपसे यही डिमांड करेंगे, क्यों आप यहाँ पे रह रहे थे, क्यों, किस हाल में थे आप। ये नहीं कि आप मुसलमान है, वेरी गुड, आपने कलमा पढ़ा हुआ, बहुत अच्छा, पूरे नंबर मिल गए। नहीं, किस हाल में थे तुम, उनको क्या जवाब देंगे हम। हमारे सबके पास यही जवाब है ना, अल्लाह ताला को हमारी सबकी साइकी पता है। हाय क्या करें, मजबूरी, हाय क्या करें, हम बेबस, क्या करें, बस होता ही नहीं था, फलां ने ऐसा किया था, फलां का प्रेशर था, फलां था, यही कहते ना, वो भी यही कह रहे हैं। और फरिश्तों का जवाब भी सुन ले, तो अगर किसी ने भी ऐसा जवाब तैयार कर रखा है तो उसको पता चल जाना चाहिए फरिश्ते आगे से क्या बात करेंगे उसको। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा उनके सामने, सिवाय उन लोगों के जो वाकई मजबूर हैं, वो वाकई लाचार हैं। इल्लल मुस्तदफी ना मिनर रिजाल, मसलन ऐसे बूढ़े लोग हैं बेचारे, कहीं जा ही नहीं सकते, अब जिस जगह पे हैं वो वहीं पड़े हुए हैं, या ऐसे कोई बीमार हैं, इतने लाचार हैं, नहीं कहीं माइग्रेट कर सकते। वो निसाई और औरतें हैं, औरतें या तो जाहिर पेरेंट्स के पास होंगी या फिर वो हस्बैंड के साथ होंगी, नहीं वो अकेली कोई स्टेप नहीं उठा सकती, वो अंडर होती हैं किसी के। तो अब हालांकि मदीना की तरफ हिजरत करने में जैसे कई औरतों ने अकेले भी हिजरत की थी, तो और वल विल्दान, और बच्चों में से, अब बच्चों बच्चे भी जाहिर खुद ही से तो नहीं कहीं जा सकते, ला यस्ततियून हीला, उनके पास कोई इस्तेदाद ही नहीं किसी हीले की, कोई रिसोर्स, कोई सोर्स ही नहीं है ऐसा कि वो कोई माइग्रेशन कर सके, कहीं मूव कर सके। अब औरत बेचारी कितना भी चाहे कि भाई मेरा हस्बैंड ये जॉब छोड़ दे, या हम इस जगह से कहीं मूव हो जाएं, या हम इस कंपनी को छोड़ दें, नहीं ये हो पा रहा, तो वो कुड़ती रहे, उसको बुरा समझती रहे, ये नहीं है कि फिर अच्छा चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर कभी मुतमईन ना हो फिर, क्या हमेशा उसके अंदर ये चीज की तड़प, बेचैनी, दुख, गम रहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। ये भी नहीं सही है कि अगर हम सोचें कि हम तो औरतें हैं, चलो हम तो इससे एग्जेम्प्टेड हैं, मगर फिर क्या एग्जेम्प्टेड होके उसके ऊपर राजी हैं, यहां से पता चल जाएगा नहीं राजी नहीं। अपनी हर तरह से हमेशा कोशिश करते रहें कि उस माहौल, उस जगह, उस चाहे वो एरिया है, चाहे वो शहर है, उससे निकलें। वला यहतदूना सबीला, और वो पाते नहीं है कोई रास्ता, उनके पास बेचारों के पास कोई रास्ता ही नहीं, कोई मींस नहीं है कि वो बेचारे किस तरह से माइग्रेट करें। फउलाएका असल्लाहु अन याफू अनहुम, अब ये नहीं कहा गया कि उनको अल्लाह ताला बड़ा सवाब देगा, क्योंकि वो बड़ा अजर देगा, क्योंकि वो तो बेचारे मासूम मजबूर थे, नहीं, बाहर कैफ ये एक गलत काम तो है ना, तो ये लोग हैं वो उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ कर देंगे। तो जब उम्मीद कहा जाता है तो इसको समझना चाहिए कि हाँ इंशाल्लाह अल्लाह उनको माफ कर ही देगा, तो उनको कोई अजर की या उनको कोई शाबाश नहीं दी जा रही कि हाँ मजबूरी की वजह से तुम्हें शाबाश हो, तो उनका ये जुर्म तो है, गुनाह तो है, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया दीन पे। दीन पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। उम्मीद दिला दी गई कि उनके हालात के मुताबिक अल्लाह ताला ही फैसला करेगा ना कि वाकई कौन मजबूर था और कौन नहीं था। वकान अल्लाह अफूवन गफूरा, और अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाला, माफ करने वाला है, ऐसे लोगों को माफ करेगा। पिछले वालों को नहीं फरमाया कि वो चाहे नहीं भी करें। ये देखें, ये आयत का टुकड़ा यहाँ पे भी तो आ सकता था जहां पे फाउलाए का मावाहम जहन्नम है, लेकिन उनका ये जुर्म, इसके एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनके लिए नहीं कहा गया अल्लाह उनको माफ कर देगा क्योंकि वो मजबूर थे। नहीं, वो मजबूर नहीं थे, मजबूर ये लोग हैं जो वाकई जेन्युइनली मजबूर होंगे, उनको अल्लाह ताला उम्मीद है कि माफ कर देगा, बख्शिश फरमा देगा। और ये देख लो, अब देखें जब इंसान हिजरत करने लगता है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी, यानी अल्लाह ताला को पता है कि हमारे अंदर क्या खौफ होते हैं, हमारे फियर्स क्या हैं, हमारी किन चीजों से हम मुतासिर होते हैं। अब खुद सोचें कि आप एक जगह पे रहते हैं, वहां पे आप हमेशा से वहीं पे बॉर्न रेज, वहीं पे रहे हमेशा, अब कितना मुश्किल है वहां से मूव करना। जब मूव करने का ख्याल आता है, मसलन हम मूव करने का कोई किसी और मुल्क चले जाए, सबसे पहला ख्याल क्या आता है, जॉब का आता है, भाई कैसे वहां पे रहेंगे, कहाँ जॉब कैसे मिलेगी, है ना, कैसे गुजर औकात होगी, ये सारा कारोबार काम, यहाँ से जॉबें छोड़ना, वहां जाके जमना, वहां पे ढूंढना जॉब किस तरह से होगा। तो उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने दे दिया, ये फियर आएंगे तुम्हें। फमई हाजिर फी सबीलिल्लाह, जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह के रास्ते में, याद रखें सिर्फ हिजरत नहीं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में हिजरत कौन सी होती है, जो सिर्फ अपना दीन बचाने के लिए है, सिर्फ दीन बचाने के लिए कि मेरे दीन को यहां खतरा है या मैं यहां पे दीन पे नहीं चल सकूंगी या मुझसे यहां पे दीन पे अमल नहीं हो रहा, उस वजह से जो आप चाहे मुल्क छोड़ रहे हैं, माहौल छोड़ रहे हैं, कंपनी छोड़ रहे हैं, जो भी छोड़ रहे हैं, तो उसको कहा गया फी सबीलिल्लाह, किसी बिजनेस के लिए, किसी डिग्री के लिए जाना वो हिजरत फी सबीलिल्लाह नहीं है। इसी तरह अगर आपका दीन किसी जगह ग्रो नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप आ गए, आपको वो जो मुवाफिक फिजा है वो नहीं मिल रही, तो वहां से भी हिजरत करें। तो अब फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है, ये हिजरत जाहिर है ऐसी जगह के लिए होगी फिर कि जहां पे वो दीन पे चल सकते हैं, तो फिर यजिद फिल अर्द मरागमन कथीरा, तो वो पाएगा जमीन में जाए पना बहुत सारी, वसातन और वसत भी, उसको जमीन में जाए पना मिल जाएगी, रहने की जगह अल्लाह दे देगा, कहीं सेटल कर देगा उसको, और उसको वहां पे जो इंसान सोचता है कि रिस्क का मसला क्या होगा, तो अल्लाह वसत भी दे देगा। ये वसत किस में है, रिस्क में भी हो सकती है, जाहिर है रिस्क का तो सबसे बड़ा मामला है ना, तो अल्लाह ताला उसको यूसर देगा, अल्लाह उसके लिए गुंजाइश पैदा कर देगा, दोस्त भी दे देगा वहां पे काम भी दे देगा, दूसरी जगह पे और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, दुनिया की भी, दीन पे अमल करने की भी, सब में वसत हो गई ना, दीन में भी हो गई, रिस्क में भी हो गई। वसत एक बहुत जबरदस्त वर्ड है जिसमें सारी कशाइश आ गई, यानी ये तुम फियर्स जो है ना, ये तुम मत डरो इस बात से कि क्या होगा मेरा, फिर इंसान को जो खदशात घेर लेते हैं उनको खत्म किया गया। वमई यखरुज मिन बैतिही, ये बहुत प्यारी बात है, जो कोई निकलेगा अपने घर से, अभी अच्छा किस चीज के लिए, मुहाजिरन हिजरत करते हुए, इलल्लाहि व रसूलिही, और अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ, अभी क्या है घर से सिर्फ निकला है, अभी कुछ आगे नहीं है, घर से सिर्फ निकला, पहुंचा नहीं है, अभी कहीं पहुंचा नहीं है, तो क्या है, ثم يدركه الموت, और फिर उसको आ लेती है मौत, तो लोग कहेंगे लो बेचारा निकला भी गया भी, क्या फायदा हुआ, रास्ते में ही हुआ उसको फौत हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे उसके ऊपर अफसोस ना करो, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में जब निकला ना, घर से उसने कदम निकाला, फकद वाका अजरहु अल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के ऊपर साबित हो गया, वाकई हो गया, अल्लाह के ऊपर लाजिम हो गया, अल्लाह ताला उसको अजर देगा। यही बात, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी रास्ते में है, उसको मौत आ गई। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला ने उसको सारा ही अजर दे दिया। वो याद है वो हदीस जिसके अंदर वो था कि 99 कत्ल करने वाला जब चलता है और रास्ते के अंदर ही उसको वो कहते हैं, तुम उसको भी तो यही कहते हैं, वो एक आलिम के पास जाता है तो वो उसको कहता है कि तुम फलां बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती में तुम जाओगे, वहां पे नेक लोग रहते हैं, जब तुम उनके साथ रहोगे ना तो तुम भी फिर तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। तो वो चलता है, जब जाता है तो रास्ते में ही उसको मौत आ जाती है। अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत के भी और अजाब के भी दोनों तरफ के जमा हो जाते हैं, एक कहते हैं इसने तो 100 कत्ल कर दिए, उसने उसको भी कत्ल कर दिया था ना, जिसने उसको कहा था कि तुम तो अब जहन्नुम में जाओगे, अब ये 100 कत्ल करने वाला है तो जहन्नुम में जाएगा, दूसरे ने कहा कि नहीं इसने तौबा कर ली थी, ये तो हिजरत करने लगा था अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला ने उसकी, वो पहुंचा नहीं था उस बस्ती तक अभी, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قدم اٹھانے کی وجہ سے، یہ ہجرت کے لیے نکلا، یہ اس صحبت کو چھوڑ کے نکلا، اس بستی سے نکلا، اس دوسری نیکوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو راستہ تھا جو آگے نیکوں کی بستی تک کا تھا، اس راستے کو، اس فاصلے کو کم کر دیا، اور وہ جو بدوں کی بستی کی طرف کا فاصلہ تھا اس کو زیادہ کر دیا، تو رحمت کے فرشتے اس کی جان نکال کے لے گئے۔ تو ہجرت بہت بڑا عمل ہے، ہجرت جو کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا، مگر ہاں ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہو، ڈالر کمانے کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، اس نیت کے ساتھ ہو، نمبر ٹو کہ اس ماحول اور ان حالات میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا اس لیے نکل رہا ہوں، اور کوئی نیت نہ ہو۔ تو یہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کو عذر، یہ عذر جو اس کا ہے، جو مستضعفین میں سے ہے، اس کو اسباب نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر کے نکلے، یا کفار کی طرف سے پابندی ہے، اس شکل میں بھی یہ یاد رکھیں کہ اس کو لازماً اپنی ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ جو پیچھے یہ جو بات گزری ہے نا مستضعفین کی، یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ مجبور ہیں تو وہ اس لیے وہ ہر چیز سے اب ایگزمپٹڈ ہو گئے ہیں، اب وہ جیسے دوسرے کافر رہ رہے ہیں وہ ویسے ہی رہتے رہے ہیں اور اب ان کو اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، نہیں، ان کو بھی اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہی پڑے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی، سمجھ لیں، ایک ہیلپ اس کے لیے ہو جاتی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ سامان اور اسباب مہیا کرتا ہے، سمجھ آئی نا۔ اور ہجرت کرتے ہی موت آ گئی تو سارے سفر کا اجر اس کو مل گیا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کا ایک قانون ہے، ایک رول ہے، کہ آپ نے اگر ایک کام شروع کر دیا نا اور وہ آپ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا، مثلا آپ نے حفظ شروع کیا، یا آپ نے یہ قرآن کا یہ کلاس شروع کی، سیکھنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا، اس کا سفر آپ نے شروع کیا، اب مشکل بھی پیش آ رہی ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے، آپ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے، اگر خدا نہ خواستہ اس سفر میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ عالم اٹھائے گا، اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، چھوڑا نہیں تھا، اور نیت یہی تھی کہ کرتے ہی رہنا ہے، اسی میں موت آ گئی، عالم ہوں گے۔ اسی طرح حفظ کرتے 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 آپ مشکل آ رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی، لیکن حفظ کرتے جا رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہے، اب پورا تو حفظ ہوا ہی نہیں، بیچ میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ حافظ اٹھائے گا۔ ایک شخص حج ہے یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، ابھی جہاز میں ہی ہے، وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کا حج اور عمرہ پورا کرا دیں گے، وہ لبیک کہتا وہ اٹھے گا۔ ایک آدمی ہے وہ دین کے کام میں جدوجہد کرتے ہوئے، ایک مجاہد ہے، دین کی تبلیغ میں لگا ہوا، اس کا کام پورا نہیں ہو سکا، دین کہیں نہیں پھیلا، دین کا غلبہ نہیں آیا، بس اس کو موت آ گئی، تو اللہ کے ہاں وہ کام پورا ہو گیا، کیونکہ اس نے فرسٹ اسٹیپ اٹھایا تھا۔ ایک قدم جو ہے نا وہ آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے، باقی اللہ اٹھواتا ہے، یا نہیں مرنے کے بعد اٹھوا دیتا ہے۔ تو یہ اس بات میں آپ ایک دم نا اس چکر میں آ جا کریں، ہائے بڑا لمبا کام ہے، کتنے سال لگیں گے اس میں، اچھا اتنے سال لگیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے میرے لیے، کوئی بات نہیں، کتنے سال بھی لگیں، اللہ کے ہاں وہ پورا ہو جائے گا۔ ہجرت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت صہیب رومی کو کہا گیا تھا، دو باتوں میں سے ایک کو چوز کر لو، یا جو تمہارا مال ہے وہ سارے کا سارا ہمیں دے دو پھر چلے جاؤ، کیونکہ تم نے مکہ میں رہتے ہوئے کمایا تو تمہارے پاس جو مال ہے ہمارے رائٹ ہے، تم یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ گے، اور یا پھر مکہ میں ہی رہو، کیونکہ تمہارا مال پھر تمہارے پاس رہ سکتا ہے، پھر ہم نہیں چھینیں گے تم سے، تو دو میں سے ایک بات چوز کر لو۔ حضرت صہیب رومی تاجر تھے، بہت مالدار تھے، تو آپ نے فرمایا میرا سارا مال لے لو، پوچھتے ہیں کہاں رکھا ہے، تو بتایا کہ میرا مال فلاں فلاں جگہ پہ رکھا ہے، تو کفار نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، کسی نے ان میں سے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، کافروں نے کہا صہیب جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے, تو جس جگہ بتایا تھا مال وہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے ہجرت کر کے حاضر ہوئے تو سبحان اللہ آیات اتری ان کے لیے, کتنی نفع مند تجارت کر کے آئے ہو, سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے. سوچیں ساری زندگی کی جمع پوچھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بیچ دیتے ہیں, وہ اللہ کی خاطر بک جاتے ہیں. ایسے لوگوں پہ اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے. اور ایک نوجوان صحابی تھے ذوالبجدین, انہوں نے اسلام قبول کیا, ہجرت کرنے لگے, چچا نے پیسے بھی چھین لیے, جو کپڑے پہنے رہے تھے وہ بھی اتار لیے, بہت مارا, مار مار کے گھر سے نکال دیا. جب مدینے میں داخل ہوئے جسم پہ پتے تھے اور بوریاں لپیٹ کے ڈھنکا ہوا تھا, اسی لیے ان کا نام ذوالبجدین ہے نا, ٹاٹوں والے, ٹاٹ لپیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم پہ ضرب کے نشان تھے. ان کے چچا نے اتنی بے دردی سے مارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کو مسجد نبی میں رکھ لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے تھے, قرآن پڑھتے رہتے تھے. ایک دن حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام کر رہے ہیں, تم ہر وقت اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, فرمایا اس کو مت نہ انٹا کرو, یہ بڑی تکلیفیں اٹھا کے میری طرف آیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں ان کو بخار ہو گیا, یہ فوت ہو گئے اس میں. تو ان کی جو تدفین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی, اور ان کو دفن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے, اور آپ نے فرمایا تمہارا بھائی فوت ہوا ہے, اسے بڑے ادب احترام کے ساتھ قبر میں اتارو. حضرت عبداللہ بن مسعود اس دن دیکھ کے ان کا یہ کرام دیکھ کے فرماتے ہیں, اس وقت میرا جی یہ چاہ رہا تھا کاش یہ لاش میری ہوتی. اتنا اکرام اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دی تھی کہ یا اللہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے, تیرے رسول سے محبت کرنے والا. تو یہ اس وقت لوگوں نے ہجرتیں کی اس لیے کی کہ اپنا دین بچانا تھا انہوں نے. آج ہجرتیں اور کاموں کے لیے تو ہوتی ہیں, دین کو ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ کہیں رہ کے اور دین جاتا ہے تو جائے, لیکن ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ کا وعدہ جن کے ساتھ ہو گیا کہ اللہ جائے پناہ دے گا, تم کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ وسعت دے گا رزق میں. اور دیکھو اگر راستے میں بھی فوت ہو گئے تو اللہ نے تمہارے لیے اجر لکھ دیا. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ ہے بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان. تو کوئی جو علم کے راستے پہ ہے نا, اس کو تو بجائے ہائے ہائے کرتے رہنے کے کہ ہائے اب ہم اتنا تھک گئے, ہم تو پڑھ رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہمارا تو اتنا کام رہ گیا, یہ یاد رکھا کریں آپ اللہ کے راستے میں. اس راستے میں موت بھی آ گئی تو اجر لکھا گیا, اب اللہ کے ذمے اجر ہو گیا, چاہے یہ پورا نہیں بھی ہوتا, اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی. پھر آگے قصر نماز کا ذکر ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم قصر کر لو اپنی نماز میں سے, یعنی کمی کر لو نماز میں سے. اب یہاں پہ کیا ہے, تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ صرف ایک انداز ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ایک رخصت دی جا رہی ہے, بلکہ یہ ایک حکم کے طور پہ آیا ہے. نہیں جیسے اگر انسان ویسے اپنی اس میں دیکھے تو یہی سوچے گا ہاں یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم قصر کر لو, اس کا مطلب ہمیں کچھ چھوٹ دی جا رہی ہے, کوئی وہ کی جا رہی ہے. نہیں, اس سے پہلے ہم نے صفا اور مروا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں بھی پڑھا تھا, جہاں پہ تھا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, تو وہاں پہ بھی کیا تھا, یہی الفاظ آئے تھے, لیس علیکم جناحم, کہ تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان کی صحیح کر لو. حالانکہ صحیح کرنا صفا اور مروہ کی آپشنل نہیں ہے, وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے بغیر نہیں ہے حج اور عمرہ. اسی طرح قصر کا معاملہ بھی ہے, یہ ہماری اپنی مرضی پہ نہیں, آپشنل نہیں ہے, یہ ضروری ہے. تو اس لیے کوئی لیس علیکم جناحم سے یہ نہ سمجھ لیں کہ اٹس این آپشن, کہ جب بھی تم سفر میں ہو تو پھر تم میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کر لو. ان خفتم ان یفتن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو خوف ہو کہ فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دشمن جو ہے وہ تمہیں غافل پا کے حملہ نہ کر لے تو اس حالت میں تم قصر کر لیا کرو. یَفْتِنَكُم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حملہ نہ کر دے تم پہ، تمہیں یہ دشمن کا ڈر ہے. مثلا آپ جنگ میں ہیں تو وہاں پہ دشمن کا ڈر ہو کہ بھائی وہ آ کے پوری پوری نمازیں پڑھنے لگے تو دشمن غافل پا کے حملہ کر دے گا، تو قصر کر لو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تو تمہارے لیے دشمن ہی ہے، وہ تو کھلے دشمن ہے تمہارے، وہ تو تاک میں ہے کہ کس وقت موقع ملے اور ہم حملہ کریں. اب بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے یہاں پہ کہ یہ صرف جنگ کے حالات کے لیے ہے، لیکن ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ سفر چاہے وہ کوئی جنگ کا ہو یا امن کا ہو، خوف کا ہو یا امن کا، دونوں میں قصر ہی کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب قرآن کریم میں صرف اس جگہ پہ قصر نماز کا ذکر آیا، پورے قرآن میں صرف اس جگہ پہ، اور اس میں بھی یہ ایک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کی ایک حالت کے اس کے اندر آیا ہے. تو اسی لیے اس معاملے پر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ قرآن میں تو یہ ایک رعایت ہے اور اس میں دوسری چیز سفر کے ساتھ خوف بھی ہے، کہ خوف ہو سفر ہو اور اس میں بھی خوف ہو تو تب قصر کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا، تو اللہ کا صدقہ قبول کرو. سمجھائی بات، اللہ کا یہ ایک صدقہ ہے تمہارے اوپر. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو قصر نہیں کرنی، میں امی کے گھر گئی ہوئی، اب وہاں پہ قصر کیا کروں، اب یہاں پہ تو میں پوری پڑھ سکتی ہوں، خالہ کے گھر گئی ہوئی ہوں، یہاں پہ تو میں پوری پڑھ سکتی ہوں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صدقہ آپ کے اوپر کیا اور آپ اس کو لینا نہیں چاہتے، یہ تو ایک طرح کا تکبر ہوا نا. اللہ تعالیٰ ایک رعایت دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پوری ہی پڑھوں گی ورنہ نہیں، مجھے تو اس طرح تسلی نہیں ہوتی، میں تو اس طرح نہیں ہوتی، تو یہ تو ایک گستاخی ہے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا نماز کو، تو ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے. بخاری اور مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ خیرات ہے، تم اس کو قبول کرو. تو بعض لوگ جو قصر نماز کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم قصر کریں، ہم تو اس سے زیادہ پوری پڑھ سکتے ہیں، ہم کیوں نہ پڑھیں. تو اگر آپ نے پڑھنے تو نوافل پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں، لیکن سنت اور اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو، نماز جو فرائض ہیں ان کو ضرور قصر کریں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کون سی نمازیں قصر کی جاتی ہیں، تو ظہر، عصر اور عشاء، یہ تین نمازیں ہی ہیں جن کا قصر ہوتا ہے. دیکھیں فجر تو قصر نہیں ہو سکتی، وہ تو دو ہی ہیں، اور مغرب تو تین ہیں، وہ بھی نہیں قصر ہوگی، وہ بھی نہیں کمی ہوگی. ظہر اور عصر چار کی بجائے دو دو، اور عشاء بھی چار کی بجائے دو. جہاں رہا سوال سنت کا، تو سنت ظاہر ہے جب فرض ہی آدھے ہو گئے تو سنت کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے سنت تو پڑھیں گے نہیں. ہاں اگر جیسے میں نے کہا نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، ضرور پڑھ لیں، جتنے مرضی پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بھی نوافل پڑھے ہیں، سفر کرتے ہوئے نہیں، سوار ہیں تو اس پہ بھی نفل پڑھے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، آپ جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اور اب قصر کتنی اس پہ ہوگی، کتنے مائلز پہ ہوگی، اس کا حدیث میں کوئی واضح مائلیج نہیں دیا گیا کہ اتنے مائلز پہ جا کے قصر ہوگی، مگر ہاں جتنا احادیث سے نکالا گیا، جتنا علماء نے اس کا ایک مائلیج بنا کے ہمیں بتایا، تو 48 مائلز پہ پاس کہتے ہیں کہ یہ اتنا مائلیج بنتا ہے جس میں سفر کی، ظاہر ہے ایک وہ سفر والی کیفیت جس میں ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں. اور اسی طرح جب آپ نکلتے ہیں، مثلا یہاں سے آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ نیو یارک سے آپ فار ایگزامپل پاکستان جا رہے ہیں، تو اب جب آپ اپنے شہر سے نکل جائیں گے، اپنی آبادی سے نکل جائیں گے، وہیں سے آپ قصر شروع کر دیں گے، یعنی کہ وہاں پہنچ کے قصر کریں گے. آپ نے سفر میں اپنا علاقہ چھوڑ دیا جب، تو بس قصر شروع کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جمع بین الصلاتین بھی کیا ہے، یعنی دو نمازوں کو جمع بھی کیا ہے. اگر آپ مثلا کسی جگہ پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ جب تک پہنچیں گے تو آپ کی عصر قضا ہو چکی ہوگی، تو آپ اپنی ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر بھی کیا اور جمع بھی کیا، دونوں چیزیں ساتھ بھی کی. ظہر عصر آپ پڑھ کے آپ نکل گئے. جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اب میں جاتی ہوں تو مغرب تو گھر سے ہی ہو گئی ہے، عشاء اس وقت ہوگی جب میں جہاز میں ہوں گی، تو اس وقت پھر پتہ نہیں وضو کا مسئلہ ہوگا، اس کا مسئلہ ہوگا، تو بہتر نہیں ہے اب میں گھر سے ہی مغرب اور عشاء پڑھ کے ہی نکلوں. تو مغرب کو ذرا ڈیلے کریں گے، عشاء ذرا پہلے پڑھ لیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا بھی تھا کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جلدی میں ہوتی تھی تو مغرب تاخیر کر کے اور تین رکعت پڑھ لیتے تھے اور پھر عشاء کی دو رکعت پڑھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نہیں چھوڑتے تھے، تو وتر ضرور پڑھتے تھے، اور اسی طرح فجر کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی دو رکعتیں سنت، باقی سنتیں نہیں پڑھنی، لیکن فجر کی دو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، تو اس لیے ہم وہ ضرور پھر پڑھیں. باقی ایک تو مائلج کا، ہاں ایک دنوں کا ہوتا ہے کہ کتنے دن کے لیے، اگر میں کہیں جا رہی ہوں اور مجھے وہاں پہ پتا ہے کہ میں نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، اس میں بھی چونکہ ڈفرینٹ روایات ہیں تو اس طرح حنفی مسلک کے مطابق یہ ہے کہ 15 دن کا، کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے 15 دن سے کم رہنا ہے کسی جگہ پہ، 15 دن تک رہنا ہے، تو پھر آپ قصر کریں گے. اگر آپ کو پتا ہے میں نے مہینہ وہاں رہنا ہے، پاکستان جا رہی ہوں مہینہ رہنا ہے، تو آپ جب لینڈ کریں گے اس وقت سے ہی پوری نماز پڑھیں گے. آپ نے پورا مہینہ رہنا ہے نا، آپ کا 15 دن سے زیادہ کا سٹے اگر کسی جگہ آپ کا بھی ہے، تو فرسٹ ڈے سے، رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے آپ پوری نماز پڑھیں گے. اگر 15 دن سے کم کا ہے، پہلے میں جاتی ہوں لاہور وہاں پہ 10 دن رہتی ہوں، پھر میں جاتی ہوں اسلام آباد وہاں پہ 5 دن رہتی ہوں، پھر میں جاتی ہوں کراچی پھر وہاں پہ 3 دن رہتی ہوں، تو پھر ہر جگہ میں قصر ہی کروں گی. وہ میرا پورا ٹوٹل تو 15 دن سے زیادہ ہو گیا، لیکن کسی اسٹیشن پہ بھی میں 15 دن تک بھی نہیں رہی، اسے کم ہی رہتی رہی، اس لیے میں ہر جگہ پہ قصر ہی کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر کوئی قصر نہیں کرتا تو حنفی فقہ کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کو نماز دوبارہ دہرانی چاہیے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ اس چیز کو برا سمجھا گیا. شافعی فقہ کے مطابق یہ ہے کہ پھر یہ مکروہ ہے کہ اگر آپ نے پھر بھی پوری نماز پڑھی، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور خود کو بہت ٹارزن سمجھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے میں تو بس پوری ہی پڑھوں گی اور میں تو سب سے ہی آگے ہوں کہ میں پڑھ سکتی ہوں. پڑھ تو وہ بھی سکتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ کیا تو ہم، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم خوشی سے اس کے صدقے کو قبول کریں، اور اس کو کبھی بھی ایسی چیز نہ سوچیں کہ جو قصر کر رہا ہے وہ تو ایسے ہی بس اس کا کیا، اور میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں کیونکہ میں پوری پڑھ رہی ہوں تو میں زیادہ نیک ہو گئی، یہ کچھ میں کوئی نیکی اور بہادری نہیں. اچھا آگے اگلی آیت کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، جنگ ہو رہی ہو اگر تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے، اور وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، وہ نماز پھر کس طرح سے ادا کی جائے گی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کن میں، مسلمانوں میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں ان کے لیے نماز، یعنی آپ امامت کرائیں گے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور امامت نہیں کرائے گا، تو پھر کیا کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے، کن میں سے، مسلمانوں میں سے، یا جو آپ کی فوج ہے ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو چاہیے کہ وہ لیے رکھیں اپنا اسلحہ، اپنا اسلحہ لے کر آپ کے پیچھے ایک گروہ، یعنی پوری فوج میں سے، ساری فوج نہیں آگے کھڑی ہو جائے گی، ہاف ان کا آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے نماز کے لیے. فاذا سجدوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، یعنی سجدہ کر لیا تو سجدے کے بعد اس کا مطلب کیا ہوگا، ایک رکعت پوری ہوگی. فلیکونوا من ورائکم، تو وہ بس چاہیے کہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے، دو سجدے ہو گئے، ایک رکعت پوری ہو گئی، یہ گروہ پیچھے چلا گیا، اب کیا ہوگا، وہ گروہ اپنی سیکنڈ رکعت پوری کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہیں گے اسی پوزیشن میں، اور کیا ہوگا پھر، وہ سلام پھیر کے، جو گروہ تھا وہ سلام پھیر کے چلا جائے گا. ولتأتی طائفۃ اخرى، دوسرا گروہ آ جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی دشمن دیکھے گا یہ تو ساری نماز پڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ تو آ کے حملہ کر دے گا، تو اس لیے دوسرا گروہ آئے گا. لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پھر وہ نماز پڑھے گا، ما کا، آپ کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا گروہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، دوسری رکعت پڑھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی، ان کی پہلی رکعت ہو جائے گی. اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ آپ کو، آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، آپ کی امامت میں نہ پڑھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس صورت میں اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی، لیکن آج کے وقت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہے، دو امام بھی ہو سکتے ہیں، ایک نماز پڑھا لے اور وہ چلے جائیں، اور دوسرے پھر آ جائیں، کیونکہ ویسے ہی قصر ہوگی۔ اور صلاۃ الخوف جو ہے نا، اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بہت ساری روایت ہیں، جیسے مسلم کی ایک روایت میں ایک رکعت بھی خوف کی نماز میں ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے حالات ہیں، اگر تو وہ جو گروہ سجدہ کر کے پھر اس کے بعد یہ پیچھے چلا گیا، تو اس کے بعد پھر وہ سلام پھیر کے اور پھر وہ چلا جا سکتا ہے کہ ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی اور دوسرا بھی آ کے ایک رکعت پڑھ لے۔ اگر حالات اتنے سخت نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، وہ پیچھے جا کے وہ سیکنڈ رکعت اپنی پوری کریں گے اور چلے جائیں گے، اور دوسرا گروہ آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھے گا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیر دیں گے، وہ جو دوسرا گروہ آیا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کر کے وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سب کی دو دو رکعت ہو گئی، ایک ایک رکعت سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی، اور دوسری رکعت سب نے اپنی انڈیویجولی پڑھی۔ اچھا، اب اگر ہم سخت حالات بہت زیادہ لے لیں تو پھر ایک رکعت بھی پڑھنا کافی ہو جائے گا، اور اس سے بھی سخت اگر حالات ہیں، اتنے شدید، یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کے درمیان میں ہے، نماز کا وقت جانے لگا ہے، دشمن نہیں چھوڑ رہا، اتنی سی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی گیپ نہیں مل سکتا جس میں ایک گروہ بھی چلا جائے، تو پھر کیا ہے، پیدل بھی نماز پڑھو، سواری پہ بھی پڑھو، قبلہ رخ منہ ہے تب بھی پڑھو، نہیں ہے تب بھی پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے نماز۔ اب اس سے یہ تو ہمیں ساری زندگی میں کبھی بھی، اللہ تعالیٰ نہ کبھی ایسے حالات لے کر آئے، لیکن کبھی بھی نہیں ہمیں اس طرح کا موقع ہو سکتا کہ ہم یہ نماز پڑھیں۔ مگر ہمیں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ خوف کے وقت میں، اتنا خوف ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوئی، اور وہ بھی جماعت سے، اتنی اہمیت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی۔ یہاں پہ جو سجدو آیا نا، یہ ایک رکعت کے لیے آیا، سجدے کا لفظ آیا، اس لیے کہ ایک رکعت مکمل ہو جاتی نا سجدے پہ، اس لیے یہاں پہ آیا۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یعنی ایسے وقت میں جس وقت دشمن کا خوف ہے، اس وقت بھی اگر نماز معاف نہیں ہے، تو کیا باقی حالات میں معاف ہو سکتی ہے؟ جس وقت کوئی شادی ہو رہی ہے، شادیوں پہ بہت نمازیں چھوٹتی ہیں، جس وقت کوئی شادی ہو رہی ہے، جس وقت کوئی اور ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں ہماری جاب پہ نہیں ہمیں نماز پڑھنے دی جاتی، تو کیا اس میں نماز معاف ہو جائے گی؟ اگر جنگ میں نہیں معاف ہے تو، یعنی اتنا تک ہے صلاۃ خوف کا کہ سواری پہ یا پیدل لڑ رہے ہو، اس وقت بھی چلتے چلتے ہی نماز پڑھو، اس میں پھر رکوع سجدے تو نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں اس کے مطابق پڑھنی ہی ہے نماز، نماز نہیں چھوڑنی۔ سے ہمارے دین کی فلیکسیبلٹی بھی پتہ چلتی ہے، اس طرح ہمارا دین ریجڈ نہیں ہے، جیسے آج ہم لوگ مسلمان ریجڈ ہو گئے نا، بس ایک بات کہہ دینی، بس وہ کہنا کہ پتھر پہ لکیر ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی طرح ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق، سچویشن کے مطابق ہمارے دین میں کتنی فلیکسیبلٹی، کتنی آسانی دی ہے ہمارے دین نے، اور ہم وہ پھر جس چار چھ پارے پڑھ کے تو ہم پھر مفتی بن جاتے ہیں، ہم پھر خود ہی فتوے دینے شروع جاتے ہیں لوگوں کو، جس میں سختی ہو، بس سخت سے سخت حکم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن جب پڑھ رہے ہو، دوسرا گروہ بھی پڑھ رہا ہے، پہلے گروہ کو بھی یہی ہدایت تھی، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنا بچاؤ رکھیں، الرٹ رہو، بچاؤ کا سامان لیے رکھو، یعنی جیسے آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، کوئی مطلب کوئی شیلڈ ہے، کوئی یہ ہے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، یا اس طرح جو بھی اپنا، وہ اپنا لیے رکھو، وہ اسلحہ، اپنے اسلحے کو بھی لیے رکھو۔ اب ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، یعنی وہ لے کے رکھو، یہ نہیں ہے کہ آپ نے رکھ دی ہیں، وہ دشمن کہے کہ انہوں نے تو رکھے ہوئے تو وہ حملہ کر دے۔ اچھا آپ اس سے سوچیں، اللہ اکبر، اتنی حکمت ہے ہمارے دین میں۔ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا، تم لوگ اپنا اسلحہ رکھ لو، بس اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ جو ہے، تو پھر کیا تمہیں اسلحہ لینے کی ضرورت ہے؟ آتی نہیں ذہن میں بات ہے نا، کہ دیکھیں انسان، ہمارے جیسا بندہ تو یہی سوچے گا نا جذبات میں، کیونکہ ہم سارے بہت جذباتی لوگ ہیں۔ اسی لیے توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ایسے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ بس میں نے اللہ پہ توکل کیا، اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اسلحہ رکھو اپنے ساتھ، پھر اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے لگے کوئی بات نہیں، اسلحہ چھوڑو، تم بس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو تو بس پھر کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ نہیں۔ کتنا خوبصورت میسج ہے، اسلحہ بھی پکڑے رکھو، الرٹ بھی رہو، اپنے بچاؤ کا سامان بھی کیے رکھو، اور نماز بھی پڑھنی ہے تم نے، سب کام ایک ساتھ ہی کرنے ہیں تم نے۔ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب میں تو دین کی مجلس کے لیے جا رہی ہوں، تو اب جیسے کسی نے کہا میں تو اب گاڑی جیسے مرضی چلاؤں، اتنی تیز چلاؤں، بس اللہ کے راستے میں جا رہی ہوں، اب خود ہی اللہ حفاظت کرے گا، اب اشارے توڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ بس اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہمیں مزاج سمجھ آتا ہے دین کا، قرآن پڑھنے سے دین کا مزاج سمجھیں، ایک ایک آیت کو بس یہ نہ سوچیں ان کے قبیلے میں ایسا تھا اور ان کے وہاں پہ مکہ میں ایسا رہا تھا اور وہ جنگوں میں ایسا رہا تھا، دین کی اسپرٹ کو سمجھیں آپ۔ تم اپنا بچاؤ پہلے خود رکھو، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، خود احتیاط کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب کوئی عورت نکل جائے میں تو بس چاہے باہر خطرہ ہے چاہے کچھ ہے، میں تو بس جا رہی ہوں، میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، بس مجھے نہیں کسی کی پرواہ، یہ کوئی طریقہ نہیں، خود پہلے احتیاط کرو۔ اور اس میں یہاں پہ ہمیں دیکھیں سبحان اللہ، ایک ایک آیت میں اتنی ساری باتیں ہیں، کتنی بھی میں کور کروں نا تو سبحان اللہ۔ جب بتایا گیا کہ نماز میں آپ اسلحہ لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو بچہ لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بچہ ادھر اتنا رو رہا ہو، ادھر وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب بچہ نے سارا ایک اتنا طوفان مچایا ہو، ماں یہ نہیں کرتی کہ وہ بچہ اٹھا لے، کیوں؟ میں نماز میں ہوں، میں نماز کے اندر ہیں تو بچہ اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں خیر واضح احادیث بھی ہیں، الگ سے ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے، مگر ایک صرف اس سے بات پتا چلی کہ جب آپ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، بچہ بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اس کیونکہ ہمیں علم نہیں ہو تو ہماری وجہ سے، ہمارے بچے کی وجہ سے سب لوگوں کی نماز خراب ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ایکسپینسو کوئی کیسی بلانگنگس ہیں، جیسے کوئی پیسے ہیں، کرنسی ہے، وہ بھی لے کے، اپنا والیٹ لے کے، جو لوگ حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، پاسپورٹ ہے، یہ وہ بھی آپ اپنا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بہت بھاری بھرکم بیگ اٹھا کے آپ نماز پڑھیں، لیکن جو آپ کی پاؤچ ہے، پرس ہے، جو چھوٹی سی چیز ہے وہ ساتھ رکھیں گے جس وقت خطرہ ہو اگر ایسا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، چاہتے ہیں تو کافر کے کاش تم تو غافل ہو، کس سے؟ ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تو تمہارے اوپر ایک ہی دفعہ جھپٹا ماریں، حملہ کریں اور ایک ہی دفعہ ختم کر دیں تمہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان کا تو یہ دل چاہتا ہے، کیونکہ ان کو جب اگر پتا چل جائے گا دشمن کو کہ ان کا تو یہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور مسلمان نے اپنی نماز چھوڑنی نہیں ہے، تو وہ تو موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، تو تم نے ایسی غفلت نہیں کرنی۔ ولا جناح علیکم، اب دیکھیں اب انسان سوچتا ہے کہ اچھا اب ہر حال میں اسلحہ اٹھا کے ہی رکھنا ہے، تو پھر فرمایا کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اس میں کیا مطلب ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، ان کانا بکم اذن، اگر ہے تم کو کوئی تکلیف، کوئی ایسی بات ہے، کس سے؟ میں مطرن، بارش سے، بارش کی وجہ سے اسلحہ نہیں اٹھا پا رہے، او کنتم مردا، یا کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی کو بخار اتنا ہے، کسی کی ایسی حالت خراب ہوئی بھی ہے، وہ اب پہلے خود کھڑا ہونا مشکل ہے کہ اسلحہ بھی اٹھا لے، تو اس کے لیے کیا ہے، ان پگاؤ اسلحہ تک، کہ وہ یہ ہے کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ، ان کے لیے گنجائش ہے، وہ اپنا اسلحہ رکھ دیں، لیکن وخذو حذرکم، لیے رہو اپنا بچاؤ، لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ چکنے رہو۔ اللہ کے اوپر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر لو، بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بس ہم تو سب سے غافل ہیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اب آگے نماز کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ صلاۃ الخوف کی بات آئی، تو جب اطمینان ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا، فاذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب پورا کر چکو تم نماز کو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، سبحان اللہ، یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اللہ اکبر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، یہ نہیں نماز ادھر سلام پھیرا ادھر مصلی بند اور پھر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اللہ، کون رسول، کون نماز، کیا نماز میں نے پڑھا، کچھ بھی نہیں، اللہ کو پھر بھی یاد کرتے رہو. تینوں حالتیں وہ بتائیں کہ آپ ہر وقت ان تین میں سے ایک حالت میں, دیکھیں یا تو ہم اس وقت بیٹھے ہیں یا ہم کھڑے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے, رائٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوا, 24/7 ہر وقت جتنی دیر آپ جاگے میں, لیٹنے میں بھی اگر آپ کی آنکھ نہیں لگی تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کریں. بعض لوگ لیٹے ہوئے اللہ کے ذکر کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا قرآن پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اور قرآن تو بہترین ذکر ہے. اسی طرح تسبیحات ذکر ہیں, اسی طرح دعائیں بھی ذکر ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں مختلف اوقات کے لیے سکھائی ہوئی ہیں وہ بھی ایک ذکر ہے. کیونکہ ورنہ ہم ہر وقت تو قرآن بھی نہیں اتنا ہمارے ہمیں حفظ کہ ہم ہر وقت قرآن پڑھیں, ہر وقت ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, حالانکہ نماز بھی ایک ذکر ہے. تو پھر ہم کیسے ایسا ذکر کریں جو ہم بیٹھے کھڑے لیٹے ہر وقت کریں. تو اگر ہمیں مسنون دعائیں یاد ہوں گی نا ہر وقت کی, یہاں چلو مسنون دعائیں نہیں یاد ہیں, بسم اللہ تو سب کو یاد ہے, کوئی کام شروع کریں بسم اللہ, کوئی کام ختم کریں الحمدللہ, تو آپ ذکر تو کر رہے ہیں. نہیں, ذکر میں کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا, کیونکہ جس وقت انسان غافل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب ذکر سے آپ غافل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, شیطان آ جاتا ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس وقت ذکر سے غافل ہو. جب انسان ذکر کرتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے, اور جو ہی ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ پھر آ کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نہیں, ذکر سے غافل نہیں ہونا, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کرو. کتنی سہولت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی نا, اور ہر حال میں. انسان ظاہر ہے وضو سے بھی نہیں ہو سکتا, ہر حال میں تو نہیں نا وضو سے ہوتے, بے وضو بھی ہوں گے ظاہر ہے کسی وقت. اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہم ہر وقت تو نہیں وضو میں رہتے, لیکن ذکر ہر وقت کرنا ہے. اس کا مطلب وضو کے بغیر بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, وضو کے بغیر بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر یہ کر سکتے ہیں, وضو کے بغیر بھی آپ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور ویسے بھی اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعائیں جو کریں وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے نا, اللہ سے باتیں کریں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم وہ جو اپنے 6-7 دن کی ہماری چھٹی آتی ہے اس میں بالکل ہی ذکر بھول جاتے ہیں, بالکل نہیں, اب میں ناپاک ہوں, اب میں کسی قسم کا اللہ کا تو نام ہی نہیں لینا. پھر زبان تو پاک ہے نا, آپ اس سے ذکر تو کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی جو مومن ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے. کیونکہ جتنی دیر انسان ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک آپ کی زبان ذکر کرتی رہی نا اللہ آپ کے ساتھ, آپ مشغول رہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس میں ایک حدیث ہے, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے, آپ نے فرمایا جس میں ذکر زیادہ کیا جائے. پوچھا کون سی نماز سب سے افضل ہے, آپ نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے. اب آپ سوچیں گے نماز تو ساری کی ساری ذکر ہے, جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو وہ تو کوئی ذکر نہیں ہے. پوچھا کون سا روزہ سب سے افضل ہے, فرمایا وہ روزہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. پوچھا کون سی زکات افضل ہے, فرمایا اسی طرح, اور کون سا حج سب سے افضل ہے. ایک ایک سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے, وہی زکات وہی حج سب سے افضل ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ, تو ذکر کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے بس اتنا پڑھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ پڑھ لیا نا تو پتہ نہیں اس کا بھی کوئی ایسے نیگیٹو اثرات ہو جاتے ہیں, کوئی ذکر کو بنا دیا یہ گرم بہت ہے, کوئی پتہ نہیں ٹھنڈا بہت ہے کہ کیا بہت ہے. اب دیکھیں جب ہر وقت ذکر کرنا ہے, یہاں پہ تو فرمایا قیام مقودم علی جنوبی کو, اور ہم کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اگر کسی نے زیادہ ذکر کر لیا نا تو وہ مجنون ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, ہر وقت. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھنا یا آپ نے خود ساختہ یہ بنایا ہوا ہے, وہ زیادہ ذکر کر لیا وہ بچہ ایسے دیوانہ ہو گیا, فلانا ایسے ہو گیا, گرم ذکر ہو گیا, یہ ہو گیا. تو صحابہ تو نہیں دیوانے ہوئے, وہ تو نہیں مجنون ہوئے. وہ ہم نے ذکر کو ایسا بنا دیا کہ ایسی چیز ہے کہ بس دور رہو اس سے, بس اس سے زیادہ نہ کرنا. دیکھو شیطان نے کیسے کیسے ہیلے دکھائے ہمیں, کیسے کیسی ہمیں چیزوں سے ہمیں بہکا دیا. کس نے کہا, کون سی حدیث میں گرم ٹھنڈے کے بارے میں کون سی حدیث میں کہ جس نے زیادہ پڑھا تو وہ پاگل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ کہہ دیں کہ یہ جنونی ہو گیا, یہ تو پاگل ہو گئی, ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتی رہتی, इतना करो, और हम क्या कहते हैं, इतना ना करना पागल हो जाओगे। कभी अल्लाह के जिक्र के साथ भी कोई पागल हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे हमें। तो ये हमें बातें पता चलती हैं कि सब हालात में अल्लाह का जिक्र करना है, और नमाज के बाद खास तौर पे जो तस्बीहात फातिमा है वो जरूर करें, क्योंकि यहां पे क्या आया, जब नमाज पूरी कर चुको तो उसके बाद जिक्र करो। ठीक है, तो नमाज में देखें तखफीफ हो गई है, मगर अल्लाह के जिक्र में तखफीफ नहीं हुई। अल्लाह का जिक्र नहीं कहा कि वो भी ना करना तुम। ठीक है, और फाइजत मनन तुम फकी मुसलात, फाइजत मनन तुम का मतलब जब इत्मीनान में आ जाओ, तुम जब अमन आ जाए, जब दुश्मन के साथ मुकाबला नहीं है, जब जंग नहीं है, जब खौफ की हालत खत्म हो गई है, इत्मीनान हो गया, तब क्या करो, अकीमुस्सलात, फिर पूरी नमाज पढ़ो, फिर कसर नमाज नहीं पढ़नी, फिर अपनी जो नमाज की सारी शरायत है, फिर सही सफबंदी के साथ, फिर जमात के साथ, फिर सही तरीके से नमाज पढ़नी है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की, कि बेशक नमाज जो है वो मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है, वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। ये कुरान बता रहा है आपको। क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है? इसलिए क्योंकि हमारे लोग बार दफा ये सोचते हैं कि अपनी सहूलत देख के, कि अगर नमाज का भी टाइम नहीं भी हुआ, चलो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। कि मसलन है कोई जॉब करके आया, वो आधी रात के बाद जॉब करके आता है, अब वो सोचता है कि अगर मैं सो गया तो मेरे से फजर पे नहीं उठा जाएगा, एक आध घंटा ही तो रहता है फजर में, तो चलो आधा घंटा मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ, क्या फर्क पड़ गया? नहीं, फर्क पड़ता है। इसलिए कि इन्ना सलात काना तलल मोमिनी ना किताब मौकूदा, वक्त की पाबंदी के साथ है। जब किसी नमाज का वक्त नहीं हुआ, मसलन है कि फजर का वक्त नहीं हुआ, तो फजर की नमाज भी फर्ज नहीं हुई। जब तक सूरज नहीं ढला, जोहर अभी फर्ज नहीं हुई, आप नहीं पढ़ सकते। वक्त के साथ पढ़ना है, ये लाजिम है। हम ये नहीं कर सकते कि हम सारे दिन की नमाजें इकट्ठी कर लें और रात को पढ़ लें, क्योंकि जॉब के ऊपर मेरे लिए वजू का प्रॉब्लम होता है, ये नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या सोया हुआ हो, तो उसका कफारा यह है कि याद आने पे अदा कर ले। अगर आपका नमाज का वक्त चला गया है, फिर आप उस वक्त पढ़ना भूल गई हैं या सोई में, फौरन जू ही याद आता है उसी वक्त पढ़ लें। और अगर नमाज का वक्त जा रहा है, मसलन फजर का, आपकी आंख खुली, एकदम आपने देखा फजर का वक्त तो बिल्कुल खत्म होने लगा, और सिर्फ इतना टाइम है कि आप मुश्किल से बस एक रकत पढ़ सकती हैं, तो ये ना कहें आप तो कजा हो ही गई, आप उठ के ही पढ़ूंगी, एक साथ कजा पढ़ लूंगी अब, नहीं, एक रकत का भी वक्त है तो फौरन उठें और मुख्तसर सूरह कौसर के साथ ही पढ़ लें एक रकत पढ़ के। जब आपने एक रकत पढ़ ली ना, तो हदीस में आता है कि जब कोई शख्स सूरज डूबने से पहले असर की एक रकत पा ले तो उसको पढ़ ले। इससे क्या पता चलता है? एक रकत भी आपको मिल गई तो आपकी नमाज हो गई, कम से कम वो कजा नहीं शुमार होगी। तो अगर एक रकत का भी टाइम है, चाहे असर है, जोहर है, जो भी नमाजें, तो आप उसको फौरन अदा करें। ये मत इंतजार करें कि कजा तो बस हो ही गई, अब जितनी देर में मैं उठूंगी उतनी देर में तो कजा ही हो जानी है, नहीं। और दूसरा ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जान बूझ के नमाज छोड़ी, गोया उसने कुफर किया, ऐसे ही है जैसे उसने कुफर कर लिया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तो ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि कोई शख्स नमाज छोड़ दे। आज तो नमाज को इतना लाइट लिया जाता है। अब आप देख लें कि अगर जंग में नहीं नमाज का छोड़ने की इजाजत है, बीमारी में नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, तो और किस वक्त में इजाजत हो सकती? लेटे पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़नी है। खौफ का वक्त है तो चाहे एक रकत पढ़ो, लेकिन पढ़नी जरूर है और वक्त पे पढ़नी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें नमाज की इंपॉर्टेंस का। फिर भी अगर कुछ लोग छोड़ दें तो सोचें ये कुफर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उस जमाने में मुनाफिकीन भी नमाज के लिए आते थे, इसलिए कि उसको तो मुसलमान ही नहीं समझा जाता था कि जो नमाज ना पढ़े। और आज हम अपने आप को मुसलमान कहलाएं और हम सोचें कि अगर हम नमाज नहीं भी पढ़ते तो इट्स ओके। जब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जंग में भी ये नहीं कहा गया कि जब जंग ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसके बाद तुम सारी नमाजें जमा करके पढ़ लेना। ये भी तो हो सकता था ना, उसके लिए अलग अहकाम दिए गए कि तुम वो कैसे पढ़ोगे। और हम अमन में ऐसा करने लगे, सारी नमाजें जमा करके सारे दिन की एक दफा में पढ़ ले, जबकि यहाँ पे कहा गया कुरान में किताबन, किताब यानी फर्ज है, किसके साथ, मौकूता, वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। फर्ज ऐसा नहीं है कि जब मेरी मर्जी हो तब, जब मेरी सहूलत हो तब, नहीं, ये नहीं आप कर सकते। हाँ, जमा का मैंने आपको बता दिया, जोहर असर जमा हो सकती है, मगरिब इशा जमा हो सकती है। जोहर के वक्त में आप असर भी पढ़ सकते हैं और असर के वक्त में आप जोहर भी पढ़ सकते हैं, यानी जोहर और असर मिला के असर के वक्त में भी कर सकते हैं और जोहर के वक्त में भी जोहर और असर मिला सकते हैं। इसी तरह मगरिब के वक्त में मगरिब और ईशा भी पढ़ सकते हैं और ईशा के वक्त में भी मगरिब साथ मिला के पढ़ सकते हैं। तो ये तो कर सकते हैं जमा, मगर वो सर्टन हालात में, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं है। और ना ही इस तरह से है कि आप किसी वक्त किसी अपनी जरूरत के तहत किसी ऐसे बगैर किसी उजर के सारे दिन की नमाजें जो है ना इकट्ठी पढ़ना शुरू जाए, क्योंकि वक्त की पाबंदी जरूरी है यहाँ पे, ये याद रखिए। तो इसलिए एक अच्छा एक यहाँ पे और बात आप देखिए कि वक्त हमें कैसे पता चलेगा, कुरान में तो नहीं वक्त बताया हुआ कि किस वक्त स्टार्ट होता है और किस वक्त एंड हो जाता है। ये तो हमें सुन्नत से ही पता चलता है ना, तो इससे पता चलता है जो लोग फिर हदीस को नहीं मानते वो कहां से लेकर आएंगे नमाजों के औकात। जब आपसे ऐसा कोई बंदा बात करे तो बेस ही आप कंप्लीट नहीं कर सकते, नमाज ही आप नहीं पढ़ सकते अगर आप सुन्नत नहीं फॉलो करते, अगर आप सुन्नत को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते। इसलिए यहां पे जैसे फरमाया गया कि जब अमन हो जाए अब तुम नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करोगे, फर्ज समझ के अदा करोगे। और ये इतना सख्त बड़ा गुनाह है कि कुफर करने की तरह ये हो जाता है जो नमाज को छोड़ना जानबूझ के। अब जो जिनकी नमाजें पिछली छूट गई हैं, बहुत जमाने की नमाजें, 10 साल नहीं नमाजें पढ़ी, 5 साल नहीं खुदा ना खास्ता अगर पढ़ी, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा तौबा इस्तगफार करें और उन अब नवाफिल कसरत से पढ़े, ये करना चाहिए। कजाए उमरी की कोई दलील ना हदीस में मिलती है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबा को ऐसी किसी चीज की तलकीन नजर आती है। तो जिस चीज की कुरान और सुन्नत से नहीं दलील मिलती है, हमें उन चीजों को खुद से बना के नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप देखें अगर 10 साल की नमाजें छूटी हुई है तो अब हर नमाज के साथ वो नमाज एक अदा कर रहे हैं, पता नहीं इतनी जिंदगी भी होती है कि उतनी नमाजें पढ़ सके या नहीं। तो अब फिर क्या करें, तौबा इतनी ज्यादा होनी चाहिए और इतना इसके ऊपर रंज होना चाहिए और कभी अब दोबारा नमाज ना छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आदत थी कि अफजल वक्त में, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ा करते थे। अव्वल वक्त ज्यादा यानी अफजल है, उसमें नमाज पढ़ने के ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया था कि अली 3 कामों में देर ना करना, नमाज में जब उसका वक्त आ जाए, नंबर 2 जनाजे की तदफीन में, ये नहीं है कि भाई जनाजा रखा हुआ है और रिश्तेदारों का इंतजार हो रहा है कि वो आएंगे तो फिर दफन होगा, नंबर 3 बेवा या रंडवे के निकाह में, जबकि उसका कफू मिल जाए यानी उसका मैच मिल जाए तो फिर उनके निकाह में भी देर नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें जल्दी करनी चाहिए। وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, और ना तुम सुस्ती करो ताकुब करने में किसी ग्रुप का, यानी अपने दुश्मन का पीछा करते हुए कमजोरी मत दिखाओ। अगर आप हालत जंग में हो तो कभी होता है ना दुश्मन पीछे आता है, कभी आप दुश्मन का पीछा करते हैं, तो जब आप दुश्मन का पीछा कर रहे हैं तो उस मामले में ये नहीं कि मैं खुद बच जाऊं तो इसलिए मैं पीछे पीछे रहूं, क्योंकि मुनाफिकीन का तो यही तरीका था ना। खासतौर पर उनकी तरफ इन आयात को बताएगा कि तुम सुस्ती नहीं करोगे उनका पीछा करने में। इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, अगर तुम तकलीफ उठाते हो, अगर तुम्हें कोई सदमा पहुंचता है, कोई जख्म पहुंचता है, कोई अजियत पहुंचती है जंग में, तो उनको भी तो पहुंचती है जो काफिर है। لیکن کافر اور مومن کی جنگ میں فرق کیا ہے؟ زخم اس کو بھی آتا ہے، مومن کو بھی آتا ہے، تکلیف اس کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، نقصان اس کا بھی ہوتا ہے، کبھی جان بھی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ ہے فرق، تم امید رکھتے ہو اللہ سے اور وہ امید نہیں رکھتے، تمہیں تو اجر کی امید ہے، ان کو کوئی امید نہیں ہے، وہ تو اپنی دنیا کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑتے ہیں، یا دنیا کے اور مفادات کے لیے لڑتے ہیں، ان چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، تم اللہ کے لیے لڑتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے، مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کی مغفرت ہو رہی ہے، تو پھر کیا کہنے کی کیا بات بتائی جا رہی ہے ہمیں، کیا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، کیا سمجھ آتا ہے اسے؟ ہاں ہمیں بھی پہنچتا ہے، ان کو بھی پہنچتا ہے، تو پھر کیا، دین واٹ؟ تو اس کا مطلب تمہیں تو ان سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں تو ان سے بھی زیادہ آگے ہونا چاہیے، تمہیں تو بالکل ہی نہیں سستی کرنی چاہیے، کیونکہ تم امید رکھتے ہو جنت کی، ان کو تو یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے ہیں، چلو ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا، یا کچھ اور دنیا کے کوئی اور چیزیں، نیچرل ریسورسز پہ قبضہ ہو گیا، یا یہ ہو گیا، یہ چیزیں ہیں نا ان کی، یا ان کی قبائلی حمیت ہے، اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کی ایسی چیزوں کے لیے ہمارا نام ہو جائے گا، تم تو جنت کے لیے لڑتے ہو، اور یہ اس کو سارے کاموں میں ہی لے لیں، اینی تھنگ، آپ بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی محنت کرتے ہیں، آپ اپنے دین کے لیے کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اب ان کی محنتیں آپ دیکھیں، وہ تو جوش کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ان کو ملے گا؟ یہ گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکریاں ہیں، اس کے اندر آگے جانا ہے، پیسہ ہے، یہ اس کے لیے وہ کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مسلمان کا کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اس کے باوجود اگر ہم ہائے وائے، ہائے یہ، ہائے ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے، ہائے ہمیں ایسے ہو رہا ہے، ہائے ہمارا تو اتنا وقت جا رہا ہے، تم جنت کے لیے کر رہے ہو، تم جنت کے خریدار اور امیدوار ہو، پھر بھی تم ہائے وائے کرتے ہو، پھر بھی تم محنت کرنے سے کتراتے ہو، وہ غیر مسلم ہو کے اتنی محنت کو کرنے کو تیار ہے اپنی دنیا کے لیے، اور تم سے اللہ کے وعدے ہیں کہ دین کے لیے محنت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور تم اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، کبھی سوچا آپ نے یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ کس کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ کیوں وہ اتنی ان کی سٹرگل ہے، اتنی یہ محنت کرتے ہیں، انہی کے لیے کرتے ہیں نا، اور ان کو کیا کوئی جنتوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں نا، ساز و سامان ہے، کوئی گاڑیاں ہیں، عیش ہے، سامان ہے، آسائشی ہیں، اتنا بھاگ دوڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے منہ سے کیا بولتے ہیں، ہم جنت کے، بس جنت کے لیے، میں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں، میں تو ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہماری محنت کا حال کیا ہے کہ ہم ہائے وائے کرتے ہیں، ہم ایک گھنٹے سے زیادہ ہمیں بیٹھنے کو کہہ دیا جائے تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہمیں اتنا کرنا پڑ گیا، حالانکہ ہم چاہتے جنت ہیں اپنے لیے، وہ جو ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کی آسائشیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی کسی نعمت کا بھی وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں، وہ اتنی دوڑ دھوپ کریں، ہم چاہتے ہیں مفت میں مل جائے، وہ 60-70-80 سال کی زندگی کے لیے محنت کرتے تھکتے نہیں، اور تم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے آرام کے لیے ہاتھ ہلانے کو تیار نہیں، ہم دنیا کے لیے، ہم بھی، ہمارے بعض لوگ دیکھیں جو کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے بھی آج کتنی تکلیف اٹھانے کو تیار، مگر آخرت کے لیے ذرا سی محنت کرنی پڑے تو کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو خوشی سے کرتے ہیں، جو بوجھ نہیں سمجھتے، ہمیں تو لگتا کتنی بگ ڈیل ہو گئی، ہاں یہ کرنا پڑے گا، اب ایک سے زیادہ دوسری دو کلاس ہے، ہائے آپ سبق بھی سنائیں، ہائے آپ ٹیسٹ بھی دیں، ہائے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ تم امید کس کی رکھتے ہو، تم سودا کس کا کر رہے ہو، تم چاہتے کیا ہو، وہ جنت، اور دینے کو کچھ بھی تیار نہیں ہو، اگر تمہیں محنت کرنی پڑتی وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی اپنی چیز قربان کرنی پڑتی، کوئی وقت، کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی، ظاہر ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ قربان کرو گے تو پھر ہی کچھ پاؤ گے نا، तो आपको कुछ तकलीफ उठानी पड़ती, वो भी तो तकलीफें उठा रहे हैं, वो भी कितना कुछ कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, घरों को छोड़ते हैं, कितनी औरतें भी काम कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं, पर उनकी मेहनतें दुनिया के लिए और फिर भी वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम आखिरत के लिए बड़े सौदागर बने हुए और तुम्हारी कोई मेहनत ही नहीं है, और जरा सी मेहनत भी कर लो तो उसको इतना बड़ा एहसान समझते हो। कितनी हमारे अल्लाह ताला ने वहां से जहां पे जो हमारी दुखती राग है उसको पकड़ा, और कितनी जबरदस्त बात है तरजूना मिन अल्लाह, तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से, मोमिन के लिए इतनी बड़ी मोटिवेशनल फोर्स है ये कि किसी भी काम में उसको उम्मीद अल्लाह से है। काफिर को तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो कुछ भी करेगा उसको क्या उम्मीद है, उसको तो आखिरत पे कोई यकीन ही नहीं है। तो मोमिन आखिरत की अजर के लिए, वहां की जन्नत के लिए मेहनत करता है, वो लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है किसी चीज को, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है, उनकी तो इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं, स्टिल वो तकलीफ उठाते हैं, स्टिल वो मेहनत करते हैं, स्टिल वो भाग दौड़ कर रहे हैं, स्टिल वो जख्म खा रहे हैं। तुम कैसे हो? सुभान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, और हिकमत, कमाल हिकमत है उसके तमाम अहकाम में। अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما